एक बरतर हस्ती की तलाश।
जुमला इंसान की तभी हालतों के जो उसकी फितरत को लाजिम पड़ी हुई है, एक उस बरतर हस्ती की तलाश है जिसके लिए अंदर ही अंदर इंसान के दिल में एक कशिश मौजूद है, और इस तलाश का असर उसी वक्त से महसूस होने लगता है जबकि बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही पहले रूहानी खासियत अपनी जो दिखाता है वो यही है कि माँ की तरफ झुका जाता है और तबन अपनी माँ की मोहब्बत रखता है, और फिर जैसे जैसे हवास उसके खुलते जाते हैं और शगुफ़ा फितरत उसका खुलता जाता है, कशिश मोहब्बत जो उसके अंदर छुपी हुई थी अपना रंग रूप नुमाया तौर पर दिखाती चली जाती है। फिर तो ये होता है कि बजुर्ग अपनी माँ की गोद के किसी जगह आराम नहीं पाता, और पूरा आराम इसका उसी के किनारे आतिफत में होता है, और अगर माँ से अलहदा कर दिया जाए और दूर डाल दिया जाए तो तमाम ऐश इसका तलब हो जाता है, और अगर के इसके आगे नेमतों का एक ढेर डाल दिया जाए तब भी वो अपनी सच्ची खुशहाली माँ की गोद में ही देखता है और उसके बगैर किसी तरह आराम नहीं पाता। तो वो कशिश मोहब्बत जो उसको अपनी माँ की तरफ पैदा होती है वो क्या चीज है? हकीकत ये वही कशिश है जो माबूदे हकीकी के लिए बच्चे की फितरत में रखी गई है, बल्कि हर एक जगह जो इंसान ताल्लुक मोहब्बत पैदा करता है दर हकीकत वही कशिश काम कर रही है, और हर एक जगह जो ये आशिकाना जोश दिखलाता है दर हकीकत इसी मोहब्बत का वो एक अक्स है, वो या दूसरी चीजों को उठा उठा कर एक गुमशुदा चीज की तलाश कर रहा है जिसका अब नाम भूल गया है। तो इंसान का माल या औलाद या बीवी से मोहब्बत करना, किसी खुश आवाज के गीत की तरफ उसकी रूह का खेचे जाना, दर हकीकत किसी गुमशुदा महबूब की तलाश है। और क्योंकि इंसान इस दकीक दर दकीक हस्ती को जो आग की तरह हरेक में मख्फी और सब पर पोशीदा है अपनी जिस्मानी आंखों से देख नहीं सकता और न अपनी ना तमाम अक्ल से उसको पा सकता है, इसलिए उसकी मारिफत के बारे में इंसान को बड़ी बड़ी गलतियां लगी हैं, और साहबकारियों से उसका हक दूसरे को दिया गया है। खुदा ने कुरान शरीफ में ये खूब मिसाल दी है कि दुनिया एक ऐसे शीश महल की तरह है जिसकी जमीन का फर्श नहायत मुसफ़ा शीशों से किया गया है, और फिर उन शीशों के नीचे पानी छोड़ा गया है जो नहायत तेजी से चल रहा है। अब हर एक नजर जो शीशों पर पड़ती है वो अपनी गलती से इन शीशों को भी पानी समझ लेती है, और फिर इंसान इन शीशों पर चलने से ऐसा डरता है जैसा कि पानी से डरना चाहिए, हालांकि वो दर हकीकत शीशे हैं मगर साफ और शफाफ। ये बड़े बड़े अजराम जो नजर आते हैं जैसे आफ्ताब महताब वगैरह, ये वही साफ शीशे हैं जिनकी गलती से परस्तिश की गई, और इनके नीचे एक आला ताकत काम कर रही है जो इन शीशों के पर्दे में पानी की तरह बड़ी तेजी से चल रही है, और मखलूक परस्तों की नजर की गलती है इन्हीं शीशों की तरफ इस काम को मंसूब कर रहे हैं जो इनकी नीचे की ताकत दिखला रही है। यही तफसीर इस आयत करीमा की है जो इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन क़वारीर है, गर्ज क्योंकि खुदा ताला की जात बावजूद नहायत रोशन होने के फिर भी नहायत मख्फी होती है, इसलिए उसकी शनाख्त के लिए सिर्फ ये निजाम जिस्मानी जो हमारी नजरों के सामने है काफी न था, और यही वजह है ऐसे निजाम पर मदार रखने वाले बावजूदे के तरतीब अबलग और मोहकम को जो सदा जायबात पर मुश्तमिल है नहायत गौर की नजर से देखते रहे, बल्कि हैत और तबी और फलसफा में वो महारतें पैदा की वो जमीन और आसमान के अंदर धस गए मगर फिर भी शकूक और सुबहात की तारीकी से नजात न पा सके, और अक्सर उनके तरह तरह की खताओं में मुबतला हो गए और बेहूदा और हाम में पढ़कर कहीं से कहीं चले गए, और उनको इस ताने के वजूद की तरफ कुछ ख्याल भी आया तो बस इसी कदर। इस आला और उम्दा निजाम को देखकर ये उनके दिल में पड़ा कि तजीमुश्शान सिलसिले का जो पुरहिकमत निजाम अपने साथ रखता है कोई पैदा करने वाला जरूर चाहिए, अगर जाहिर है ये ख्याल ना तमाम और ये मारिफत नाकिस है, क्योंकि ये कहना इस सिलसिले के लिए खुदा की जरूरत है इस दूसरे कलाम से हरगिज मसावी नहीं कि वो खुदा दर हकीकत है भी, गर्ज ये उनकी सिर्फ क़यासी मारिफत थी कि दिल को इत्मीनान और सकीनत नहीं बख्श सकती और न शकूक को बकुल्ली दिल पर से उठा सकती है, और न ये ऐसा प्याला है जिससे वो प्यास मारिफत तामा की बुझ सके जो इंसान की फितरत को लगाई गई है, बल्कि ऐसी मारिफत नाकिसा نہایت پرخطر ہوتی ہے، کیونکہ بہت سوگ ڈالنے کے بعد پھر راخذ تیز اور نتیجہ ندارت ہے۔ غرض جب تک خود خدائے تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا، تب تک صرف کام کا ملاحظہ تسلی بخش نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم ایک ایسی کوٹھڑی کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں، تو اس فعل سے ہم ضرور اول یہ خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے، کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے۔ لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے، تو آخر یہ رائے ہماری کہ کوئی اندر ہے بدل جائے گی، تو یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفروں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدے پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردے کی طرح سمجھا جائے جس کو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے۔ اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اس کا پتہ لگایا ہے، تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں ابس ہیں، بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انل موجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے۔ یہ بڑی گستاخی ہوگی ہم ایسا خیال کریں کہ اس کی معرفت میں انسان کا احسان اس پر ہے، اور اگر فلاسفر نہ ہوتے تو گویا وہ گم کا گم ہی رہتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کیوں کر بول سکتا ہے یا اس کی زبان ہے، یہ بھی ایک بڑی بے باکی ہے۔ کیا اس نے جسمانی ہاتھوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا؟ کیا وہ جسمانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ جسمانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا؟ پر کیا یہ ضروری نہ تھا اسی طرح وہ کلام بھی کرے؟ یہ بات بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانے تک مہر نہیں لگاتے، بے شک وہ اب بھی ڈھونڈنے والوں کو الہامی چشمے سے مالا مال کرنے کو تیار ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ ہاں، ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں، اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطے پر آ کر جو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب سے ظاہر ہونے میں حکمت۔
اس آخری نور کا عرب سے ظاہر ہونا بھی خالی حکمت سے نہ تھا۔ عرب وہ بنی اسماعیل کی قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان فاران میں ڈال دی گئی تھی، اور فاران کے معنی ہیں دو فرار کرنے والے یعنی بھاگنے والے۔ بس جن کو خود حضرت ابراہیم نے بنی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تھا، ان کا توریت کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا، جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ اسحاق کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے۔ بس تعلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا، اور کسی دوسرے سے ان کا تعلق اور رشتہ نہ تھا۔ دوسرے تمام ملکوں میں کچھ کچھ رسوم، عبادات اور احکام کی پائی جاتی تھیں جن سے پتہ لگتا ہے کسی وقت ان کو نبیوں کی تعلیم پہنچی تھی، مگر صرف عرب کا ملک یہ ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں سے ماز نواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا۔ اس لیے آخر میں اس کی نوبت آئی اور اس کی نبوت عام ٹھہری، تا تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دے وے اور جو غلطی پڑ گئی تھی اس کو نکال دے۔ ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی، اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے، واشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے، پھر انسانی صورت بنانے کے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا۔
قرآن کریم کا دنیا پر احسان۔
یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا، طبی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا، اور جب طبی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام، اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کے دروازے کھول دیے، اور نہ صرف کھول دیے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا۔ اور اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی۔ بس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے، اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
المائدہ 4. یعنی آج میں نے دین تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا. یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ عمر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ ماس خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنی وجود کی قربانی سے چاہنا نہ اور طریق سے، اور اس نیت اور اس ارادے کو عملی طور پر دکھلا دینا. یہ وہ نقطہ ہے اس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں. بس جس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا، قرآن نے اس سچے خدا کا پتہ بتایا. قرآن نے خدا کی معرفت عطا کرنے کے لیے دو طریق رکھے ہیں. اول وہ طریق جس کی روح سے انسانی عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور انسان غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا روحانی طریق جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں عنقریب انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے.
دلائل ہستی باری تعالی.
اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے
ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا.
یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی، پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی. اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے. ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے. پڑھنے والے خود سوچ لیں، کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے. دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر، قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا قرار دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے
وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى.
النجم 43. یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے. تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمق سے معلوم ہوگا یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلے سے مربوط ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں. بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا، اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر. والا حضر قیاد. اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو، تو بے ضرورت ماننا پڑا
کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے.
بس جس پر اس تمام سلسلے کی انتہا ہے وہی خدا ہے. آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ آیت وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى اپنے مختصر لفظوں میں کس طرح اس دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما رہی ہے، جس کے یہ معنی ہے انتہا تمام سلسلے کی
تیرے رب تک ہے.
پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر یہ دی، جیسا کہ فرماتا ہے
لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
یاسین 41. یعنی آفتاب چاند کو پکڑ نہیں سکتا، اور نہ رات جو مظہر مہتاب ہے دن پر جو مظہر آفتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے. یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقرر سے باہر نہیں جاتا اگر ان کا کوئی مدبر در پر دب نہ ہو، یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے. یہ دلیل حیات پر غور کرنے والوں کے لیے نہایت فائدہ بخش ہے، کیونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں جن کے تھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے. یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں اور نہ بال بھر رفتار بدلتے، اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ ان کی کلوں پرزوں میں کچھ فرق آیا. اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیوں کر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے. ان حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے وَفِ اللَّهِ شَكٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم 11. یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے اس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی.
پھر ایک اور لطیف دلیل اپنی ہستی پر فرماتا ہے
اور وہ یہ ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. الرحمن 27:27. یعنی ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے. اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے، مگر پھر بھی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے، بلکہ صحیح کانشنس اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام نیستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فنا تاری نہ ہو اور تبدل اور تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے، بس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا اور خود فنا کی دست برد سے محفوظ رہا. پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى.
الْعَرَاف 173. یعنی میں نے روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں. اس آیت میں خدا تعالیٰ قصے کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو ان کی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی روح سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی. صرف منکروں کو اپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے، مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادث کے واسطے ضرور ایک محدث ہے. دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلا بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں. اگر یہ سلسلہ دنیا کے علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلاں تاریخ طوفان آئے گا، یا آندھی آئے گی، یا خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا، یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا، یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائے گی، یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جائیں. بس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا، مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلولات کے لیے علل کی تلاش میں ہے. بس یہ بھی ایک قسم کا اقرار ہے، اگرچہ کامل اقرار نہیں. ماں سوائے اس کے اگر کسی ترکیب سے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے بے ہوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلی ہستی کے قبضے میں ہو جائے، تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا، جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مجربین کا تجربہ شاہد ہے. تو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہے، ورنہ اصل فطرت میں اقرار بھرا ہوا ہے.